بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت كان قبالة بابي ستر فيه تماثيل الطير فكانت داخل اذا دخل استقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حبلي فإني اذا رأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لتا كثيفة علمها من حرير فكنا نلبسها نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يامرنا بقتله. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے دروازے کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں پرندوں کی تصویریں بنی تھیں. آنے والا گھر میں داخل ہوتا تو یہ اس کے روبرو ہوتی تھی، یعنی ایک پردہ لٹکا ہوا دروازے کے سامنے، اور جب آنے والا آتا تو گویا سامنے تصویریں ہی نظر آتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جس پر ریشم کے دھاگے سے نقوش بنے تھے اور ہم اس کو پہنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات بھی ہوتی تھی، مگر آپ نے وہ نقش اس کے اوپر سے کاٹ دینے کے لیے نہیں کہا. یعنی گویا ایک ہی وقت میں انہوں نے دو باتیں بیان کی، ایک منقوش چادر ہے، ایک منقوش پردہ ہے، یعنی کپڑے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، کپڑے کی تزئین کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، رنگ کپڑے پر لگائے جاتے ہیں، تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگے. ایک سادہ کپڑا آپ نے کھدر بنایا پہن لیا، لیکن پھر اس کا رنگ دیتے ہیں، اور یہ رنگ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ذوق کے لحاظ سے مختلف رنگ دیتا ہے، اور اسی طرح سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، بہت اچھے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مقابلے ہوتے رہتے ہیں، انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کو جو حصے جمالیات دی گئی ہے اس کی تسکین اس سے ہوتی ہے. اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کوئی جھول آپ نے ڈال دیا اس کے اوپر اور وہ سو جائے گا اس کو لے کے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غذا آئی ہے تو اس میں بھی کچھ تنوع پیدا ہو، اس میں بھی نئے نئے ذائقے تلاش کرتا ہے. یہی معاملہ گھروں کے معاملے میں، شہروں کے معاملے میں تزئین انسان کی ایک ضرورت ہے، اور یہ اس کے جمالیاتی احساس سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کپڑا ہے یا ایک چادر ہے اور ریشم کے دھاگے سے نقوش بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر، یا اور کچھ نقوش ہیں اس نوعیت کے، تصویریں بنی ہوئی ہیں، سجایا بنایا گیا ہے، تو ایک جگہ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ اسے ہٹا دو، اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے، اور دوسری جگہ پر آپ نے اس کو قبول کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز ایک جگہ پر آئی، وہی چیز دوسری جگہ پر آئی. یہ موقع و محل کی رعایت ہے. میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پورا باب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رویے کا اظہار کیا وہ زینتوں سے پرہیز یا زینتوں سے گریز کا رویہ ہے. زینتوں سے پرہیز اور زینتوں سے گریز، میں نے اس کا محل بتایا کہ چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہم کو متنبع کر کے بتا دیا گیا ہے کہ زینتیں ہمارے دین میں اللہ کی پیدا کردہ ایک نعمت کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہے، ان کو حرام قرار دینے کے اوپر بڑی سخت تنبیہ کی ہے. تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ گریز یا پرہیز اس کا باعث کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کا باعث در حقیقت وہ حالات بنے ہیں. یعنی اب آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے، آپ محض ایک دائی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، ایک نظم حکومت بھی قائم ہو گیا، اس میں آخری ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اب وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین کی حیثیت سے کیمپ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی بندوبست بھی نہیں ہوا، تو آپ نے گویا ان کو اپنا کنبہ سمجھ لیا، اور اس کے بعد خود اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ اب آپ زینت کی کسی چیز کو قریب نہیں آنے دیں گے. اسی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو رغبت بھی ہوتی ہے ان کی جانب، کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ رغبت رکھی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ خواتین کے حسن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، جب آپ کے لیے خصوصی قانون نازل کیا گیا تو فرمایا کہ نہیں، اب آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے اور اس کی جگہ کوئی اور بیوی بھی نہیں لا سکتے، ولو آج اب حسن ہننا. یعنی اگرچہ کسی خاتون کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، یہ بھی دل کو لبھاتی ہیں، تو اس سے ایک دنیا کی طرف خیال پیدا ہوتا ہے. آپ کیونکہ آخری درجے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان چیزوں کو قریب نہیں آنے دینا، کیونکہ ذمہ داریوں کی نوعیت بہت اور ہے، اور اس طرح گویا ایک اسوہ قائم کر رہے ہیں حکمرانوں کے لیے، ذمہ دار لوگوں کے لیے، کہ انہیں جب ان پر ذمہ داری پڑے تو کس کردار اور سیرت کو اپنانا چاہیے. تو اس پہلو سے آپ نے وہاں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن ضرورت کے موقع پر استعمال کر لیا گیا. یعنی ظاہر ہے کہ ضرورتیں بالکل الگ چیز ہیں، اور یہ کسی قانونی تقسیم میں نہیں ہوتی. یعنی آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. تو ایک جگہ آپ نے ہٹانے کے لیے ہدایت کر دی، اور پھر وہ اس کے پیرلل، اس کے متوازی دوسرا پہلو بیان کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھیے وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اس پر میں نے ایک نوٹ یہاں لکھا ہے، یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں. یہاں پر بھی جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں تصویریں حرام ہیں، حلال ہیں، نقوش جائز ہیں، ناجائز ہیں، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، بلکہ محل استعمال کا تھا. یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں بلکہ محل استعمال کا تھا. چنانچہ اس طرح کے منقش کپڑے جب سیدہ نے پہننے کے لیے استعمال کیے، جس کو ایک درجے میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ گریز کریں تو خواتین کے لیے کم سے کم وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں وہ اپنے لیے کچھ آرائش کرتی ہیں، تزئین کرتی ہیں، یہ اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے. ان کے ہاں یہ چیز ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کے جمالیاتی درجے تو بہت آگے کے ہیں، لیکن ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے. جس کو ایک درجے میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے. تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ زینتوں سے پرہیز کا یہ معاملہ کوئی قانونی چیز نہیں تھی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتفاق کر لیا تو اب اس کے بعد قانونی طریقے سے کوئی فقیہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. یعنی ایک آپ نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی اور اس سے ایک رویہ وجود میں آیا، اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں. چنانچہ اس میں کوئی معنی نہیں تھا کہ موقع و محل کے لحاظ سے آپ کسی چیز کو ہٹانے پر اصرار کریں اور کسی چیز کو گوارا کر لیں. یعنی اس طرح کی چیزوں میں ظاہر یہی ہوتا ہے. پھر یہ کہ کسی چیز کو آپ دوسرے کے لیے گوارا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں پسند کرتے. آگے آئیں گی روایتیں جس میں ایسی کوئی چیز آپ نے اپنے گھر سے ہٹانے کے لیے کہا، اور یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو، کہا فلاں کے ہاں بھیج دو، فلاں کو دے دو. خود سیدنا عمر کے بارے میں، آثار صحابہ میں بھی اس طرح کی روایتیں ہوں گی. تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ صورتحال کس طرح اور کس طریقے سے رہی ہے. یہ جو روایت ہے اس کا متن اصلاً مسند اسحاق سے لیا گیا ہے، اور اس کی راوی تنہا عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. یعنی یہ متن جو جہاں سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اس سے پہلے بھی دو روایتیں زیر بحث آ چکی ہیں. تو اس میں گویا یہ مزید تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ مسئلہ، یعنی چونکہ ایک جگہ آپ اس کو گوارا کر رہے ہیں، دوسری جگہ گوارا نہیں کر رہے. ایک جگہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسری جگہ تو اب دیکھنا پڑے گا نا کس پہلو سے ہے. تو میں نے یہ اصول کے طور پر بتانے کی کوشش کی، اور تمام روایات کے درس میں یا ان کو سمجھنے میں اس کو ملحوظ رکھیے کہ روایتیں اطلاقی ہوتی ہیں. یعنی کسی صورتحال کو سامنے رکھ کر کوئی کام کیا گیا ہوتا ہے، کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے، اس کو راوی لوگ آگے بیان کر دیتے ہیں، یعنی اپنے شوق سے، ذوق سے. یہ جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں احتیاط کرتی تھی آخری درجے میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ موقع و محل کو بھی بیان کیجئے، پھر ایک پوری تقریر کیجئے، معلوم نہیں دوسرا اس کو کتنا عکس کرے گا، کتنی لوگوں تک پہنچے گی. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے نہ صرف یہ کہ انہوں نے احتیاط کی، اب جو بیان ہو گئی ہیں تو ان کو ہم کو سمجھنا بھی اسی پہلو سے چاہیے. قرآن مجید سے پہلے وہ فریم طے کر لینا چاہیے جس کے اندر وہ مضمون آئے گا، اس کے بعد جو تخصیصات اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائیں گی وہ بیان کرنی چاہیے، پھر سارے باب کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا چاہیے. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر آپ حرمتوں کی ایک فہرست بنائیں گے اور زمانہ ان تمام حرمتوں کو اٹھا کے پھینک دے گا. تصویر کے معاملے میں اس وقت یہی ہو رہا ہے. یہ چونکہ ایک بڑا اہم باب ہے تو اس وجہ سے دیکھتے جائیے کہ اس میں کس طرح سے خود روایتوں کے اندر سے بھی بات واضح ہوتی چلی جائے گی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.